الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن عمر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت للمؤمن إن أعطي قال الحمد لله فشكر وإن ابتلي قال الحمد لله فصبر فالمؤمن يؤجر على كل حال حتى اللقمة يرفعها إلى فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام میں سے ہیں، اور وہ خوش قسمت ہیں جن کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ فدا کا ابی و امی. جنگ غزوہ احد کے موقع پر یہ تیر اندازی کر رہے تھے اور تیر اندازی کرتے ہوئے کمان ٹوٹ گئی، تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب سے ایک ٹہنی توڑ کر اس کی کمان بنا کر ان کو دی اور یہ فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و ام، کہ اے سعد اس سے تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں. ساری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ فدا ہو ابی و امی، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تو فدا کا ابی و ام. وہ ہے اس حدیث کے راوی، اور روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبت للمؤمن، مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے. ان اعطی قال الحمدللہ فشکر، کہ اگر اس کو اللہ تبارک و تعالی کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، کوئی نعمت اس کو مل جاتی ہے، تو الحمدللہ کہہ کر اس پر شکر کرتا ہے، اس پر اجر ملتا ہے. وَإِنِ ابْتُلِيَ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اس پر بھی وہ الحمدللہ کہہ کر صبر کرتا ہے. تو مومن کو ہر حال میں اجر ملتا ہے، یعنی اچھی حالت ہو، خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، ہر حالت میں مومن کو اجر ہی اجر ملتا رہتا ہے، ثواب ہی ثواب ملتا رہتا ہے. حتی اللقمۃ یرفعها الی فیہ، یہاں تک کہ جو لقمہ وہ اٹھا کر اپنے منہ میں لے جاتا ہے کچھ چیز کھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لقمے کے اوپر بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مومن کے اس حال پر تعجب ہوتا ہے کہ ہر حال میں اس کی بھلائی ہی بھلائی ہے، خوشحالی ہو تو بھلائی، بدحالی ہو تو بھلائی، خوشی ہو تو بھلائی، غم ہو تو بھلائی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو بھلائی، اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ان کو اجر ہی اجر عطا فرماتے ہیں. کوئی حال مومن کا ایسا نہیں جو اس کے حق میں برا ہو، چاہے دیکھنے میں تکلیف نظر آ رہی ہو، چاہے دیکھنے میں تکلیف نظر آ رہی ہو، مصیبت نظر آ رہی ہو، بدحالی نظر آ رہی ہو، لیکن اس کا وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حقیقت میں انعامات ہی ہو رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں فرمائیں، اچھے حال پر شکر اور برے حال پر بھی شکر اور صبر. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جو مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں، تو ان کا قول منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ما من الانسان احد الا وهو مبتلى اما ابتلاء بنعمه لينذر كيف شكره واما ببلاء لينذر كيف صبره. فرمایا کہ ہر انسان ہر آن اور ہر لمحے اس کا امتحان ہو رہا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو وہ امتحان کی حالت میں نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتے رہتے ہیں، کبھی نعمت عطا فرما کر آزماتے ہیں کہ یہ اس نعمت کا کیا شکر ادا کرتا ہے، ادا کرتا ہے بھی یا نہیں، اور کبھی تکلیف دے کر آزماتے ہیں کہ اس تکلیف پر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. تو ہر وقت ہر آن انسان کے دو ہی حالات ہو سکتے ہیں، یا اچھی حالت ہے یا بری حالت. اچھی حالت میں بھی امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور بری حالت میں بھی امتحان ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی تکلیف پر صبر کرتا ہے یا نہیں. صبر کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچے، کوئی صدمہ ہو، کوئی مصیبت پیش آئے، تو یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوں میں. چاہے دل میں شعلے سلگ رہے ہوں، چاہے دل میں صدمہ ہو رہا ہو، تکلیف کا احساس ہو رہا ہو، لیکن اس بات پر قلب مطمئن ہو کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے میرے حق میں وہی برحق ہے، اور انجام کار یہ میرے حق میں بہتر ہوگا. اس کو کہتے ہیں صبر. تو اگر کوئی تکلیف پہنچے، بری حالت ہو، غم پیش آئے، تو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، میرے اللہ کا فیصلہ ہے وہی درست. اول تو جیسا میں نے پچھلے مرتبہ عرض کیا تھا کہ تکلیف تو عام طور سے کوئی ایک آدھی آتی ہے، جو ناشکرا آدمی ہوتا ہے وہ اسی کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ عین اس تکلیف کی حالت میں بھی لاکھوں کروڑوں نعمتیں اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. حضرت یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص آیا ایک مرتبہ اور بہت رونا رویا کہ بڑی بری حالت میں ہوں، فقر و فاقے میں ہوں، افلاس میں ہوں، تو بہت شکوا کر رہا تھا اپنی بدحالی کا. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ تم آنکھ سے جو دیکھ رہے ہو، اگر تمہاری یہ بینائی چلی جائے تو اس بینائی کو واپس لانے کے لیے کیا کچھ خرچ کر دو گے تم؟ کیا اگر 1,00,000 درہم تمہارے پاس ہوں اور کوئی تم سے کہے کہ بینا 1,00,000 درہم دے دو، تمہاری بینائی میں واپس دلا دیتا ہوں، تو 1,00,000 درہم دینے کو تیار ہو جاؤ گے؟ تو کہیں ہاں جی، بینائی تو ایسی چیز ہے کہ اگر چلی جائے تو 1,00,000 یا 2,00,000 بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا اگر ہوگی تو. کہا کہ یہ تمہیں بینائی اس کی قیمت تم 1,00,000 2,00,000 لگا رہے ہو، 2,00,000 درہم تو تمہارے اس بینائی میں تمہیں موجود ہے. تم کہہ رہے ہو میں فقر و فاقے سے ہوں، تم تو لکھپتی آدمی ہو، اور اگر یہی بات آگے بڑھاؤ، کان کی طرف لے جاؤ، ہاتھ کی طرف لے جاؤ، پاؤں کی طرف لے جاؤ، جس عضو کو بھی دیکھو، اگر اس عضو کی طاقت سلب کر لی جائے تو کتنے لاکھوں روپے تم خرچ کرنے کو تیار ہو جاؤ گے؟ تو اگر اس لحاظ سے دیکھو تو عین فقر و فاقہ جس کا تم شکوا کر رہے ہو، اس حالت میں بھی تم کروڑ پتی سے بھی زیادہ ہو. کیونکہ یہ نعمتیں تمہیں میسر ہے کہ اگر نہ ہوتی تو ان کو حاصل کرنے کے لیے کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے. پھر بھی کہتا ہوں میں بدحال ہوں، پھر بھی کہتا ہوں کہ میرا حال برا ہے. تو در حقیقت عین تکلیف کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی متوجہ ہوتی ہیں کہ اگر آدمی ان کا دھیان کرے تو کبھی کوئی ناشکری کا کلمہ زبان سے نہ نکلے. اور پھر ٹھیک ہے، تکلیف ہے، صدمہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، یہ جنت نہیں ہے. وہ جنت ہوگی جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ کوئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کوئی صدمہ ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی فکر ہوگی، نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ ہوگا. یہ تو دنیا ہے. بڑے سے بڑے حاکم، بڑے سے بڑے سرمایہ دار، بڑے سے بڑے دولت مند کو دیکھ لو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی تکلیف نہ آئی. ایسی ایسی تکلیفیں آتی ہیں تو بعض اوقات غریبوں کو، فقیروں کو نہیں آتی. ایسی تکلیفیں آتی ہیں، پیغمبروں کو آئی ہیں، اولیاء اللہ کو آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو آئی ہیں. تکلیف سے تو خالی نہیں ہو سکتی یہ دنیا، وہ تو آئے گی کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان کے پاس آئے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا اس سے. لیکن بات کیا ہے کہ اگر اس تکلیف کے بارے میں آدمی یہ یقین کر لے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت سے ہے اور میں اس کی مشیت کے بارے میں کوئی گلہ شکوا نہیں رکھتا، اس کا فیصلہ برحق ہے، اس کا نام صبر ہے. اگر بالفرض دل میں آدمی کو صدمہ بھی ہو رہا ہو، رو بھی رہا ہو، تکلیف بھی ہو رہی ہو، تکلیف کا اظہار بھی کر دے، تو وہ صبر کے منافی نہیں. جب تک دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے کوئی شکوا نہ ہو، تقدیر سے کوئی شکوا نہ ہو، تو رونے کو بھی اللہ میں نے رونے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں معافی ہے. اگر بے اختیار رونا آئے، بے اختیار آہیں نکلے، تو اللہ تعالیٰ کیا معافی ہے، کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رونا مطلقاً، تکلیف کے اوپر رونا، کسی کی وفات پر رونا مطلقاً حرام ہے یا ناجائز ہے یا گناہ ہے، یہ بات غلط ہے. اگر بے اختیار رونا آ جائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. خود نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے کی وفات پر آپ روئے، اپنے نواسے کی وفات پر آپ روئے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. لیکن رونے سے کیا مانا ہے؟ یہ فرمایا کہ ایک صحابی نے دیکھا نواسے کا انتقال ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے کا انتقال ہوا. آپ نے جب ہاتھ میں اس کو اٹھایا، آخری نزہ کا وقت تھا اور جان نکل رہی تھی، تو اس کی وہ کیفیت دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت سعد بن معاذ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ ما حضا ہے رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیا، آپ بھی یعنی آپ بھی رو رہے ہیں اس کو دیکھ کر؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ، یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے دل میں پیدا فرمائی ہے، یہ رحمت ہے جو آنسو آ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ آنکھ سے آنسو آتے ہیں، دل میں غم ہوتا ہے، لیکن دل ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی اور مطمئن ہے. اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا وہی برحق ہے. تو فرمایا کہ العین ترتدمع والقلب یحزن، آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر راضی ہونے کا اقرار کرتے ہیں. اس کا نام ہے صبر. تو اگر فرض کرو راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر، گلہ شکوا کرو، کیا مصیبت ٹل جائے گی؟ پریشانی دور ہو جائے گی؟ تکلیف چلی جائے گی؟ تو حاصل تو کچھ بھی نہیں. اگر فرض کرو سگلا شکوا کر بھی لو، یا اللہ تو نے کیا کر دیا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، تو کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. لیکن جو مومن بندہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، اس کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اتنا اونچا جاتا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابرین کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے. ہمارے عزیز والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک دن فرمانے لگے کہ قرآن کریم میں جو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. صاف صاف اعلان کر دیا قرآن نے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور. کہیں سے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، کبھی تمہارے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، دشمن کا خوف، کسی درندے کا خوف، کسی حاکم کا خوف، مختلف قسم کے خوف طاری ہو جائیں گے. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک کا خوف، یعنی بھوک اس کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہارے اوپر فقر و فاقہ آ جائے گا، کھانے کچھ نہیں ہوگا. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہیں اس طرح آزمائیں گے تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی. والانفس، کبھی اس طرح آزمائیں گے کہ تمہارے لوگوں میں سے کسی کو اٹھا لیں گے، تمہارے نفری میں کمی واقع ہو جائے گی. والثمرات، اور پھلوں میں، پیداوار میں کمی ہو جائے گی، باغات کی پیداوار کم ہو گئی، کھیتوں کی پیداوار کم ہو گئی وغیرہ. فرمایا اور کس طرح فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں. ہمارے حضرت فرما دیتے تعریف قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کہ ذرا عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مالک الملک والملکوت، وہ احد و صمد جو ساری کائنات سے بے نیاز، وہ ایک ذرہ بے مقدار کو آزمائے انسان کی کیا حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. تو اتنا مالک الملک والملکوت، جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، قادر مطلق ہے، احد و صمد ہے، وہ کس کو آزما رہا ہے؟ ایک بھنگے کو، جو ذرہ بے مقدار، اس کو آزما رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ آزمائش بھی درحقیقت رحمت کا ایک عنوان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی رحمت کا عنوان. چنانچہ آگے فرمایا کہ وبشر الصابرین، کہ جب ہم آزمائیں گے تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. صبر کرنے والے کون؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ان کا صبر کرنے والے وہ ہیں کہ ذرا بھی کوئی مصیبت ان کو پہنچ جائے کسی قسم کی، تو وہ زبان سے یہ کہتے ہیں، قالوا زبان سے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ، ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، یوں کہہ کر وہ صبر کرتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ اتنی بڑی ذات اتنی چھوٹی مخلوق کو آزما رہی ہے، تو آزمائش بھی اتنی آسان کر دی اللہ نے، کہ صرف اتنا کہا ہے کہ جب مصیبت پہنچے ہو تو قالو زبان سے کہہ دو انا للہ وانا الیہ راجعون. دل میں آگ لگ رہی ہے، دل میں شعلے اٹھ رہے ہیں، غم ہے، صدمہ ہے، تکلیف ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رونا آ رہا ہے، یہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن زبان سے قالو زبان سے کہہ دو انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اتنی بڑی ذات نے اتنی چھوٹی سی مخلوق کا امتحان بھی اتنا آسان کر دیا کہ اس موقع پر اور کچھ نہیں چاہیے, صرف یہ چاہیے کہ قالو انا للہ وانا الیہ راجعون, زبان سے کہہ دو انا للہ وانا الیہ راجعون. جب یہ کہو گے تو کیا ہوگا, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. کہ ایسے اتنی بڑی بات کی, اتنی ذرا سی بات کے زبان سے تم نے انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ دیا, دل سلگ رہا ہے, غم کے شعلے اٹھ رہے ہیں, تکلیف ہو رہی ہے, رو بھی رہے ہو, لیکن زبان سے کہہ دیا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں. صلوات جمع کا صیغہ, رحمتیں ہی رحمتیں, صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں, اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے, کہ نعم الادلانی و نعم العلاوہ. یہ پہلے زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو ایک ہوتا تھا اس کو شغدف کہتے تھے, مثلا اونٹ کے اوپر جھولیاں ڈال دیتے, ایک طرف ایک جھولی ایک طرف ایک جھولی, اس میں سامان رکھا اس میں سامان رکھا, تو سامان دو جھولیوں کے اندر ہوتا تھا اور وہ ایک طرف ایک لٹکی ہوتی تھی ایک طرف ایک لٹکی ہوتی تھی, اس کو کہتے تھے ادلان, دو جھولیاں ہیں. تو پھر بھی کسی کو اگر کسی کو نوازنا ہوتا, ہاں بھائی, ہاں تو وہ نہیں چلایا, اچھا اچھا اللہ, تو چلو ادلان کے معنی دو جھولیاں جو گھوڑے پر یا اونٹ پر یا گدھے پر لٹکا لیتے تھے اس میں سامان رکھنے کے لیے, ایک سے یہ جھولی بھر دی ایک وہ جھولی بھر. تو کسی کو جب نوازنا ہوتا تھا بادشاہوں کے یہاں نوابوں کے یہاں, تو کہتے تھے بھائی اس کی دونوں جھولیاں بھر دو, ادلین جو ہے دونوں بھر دو. تو جب دونوں بھر جاتی تھی پوری دو کی دو, تو پھر کہتے تھے بھائی اور بھی کچھ دے کے بیچ میں رکھ دو, اس کے دونوں کے بیچ میں, اس کو علاوہ کہتے تھے, یہ ادلین اور یہ علاوہ. جیسے اردو میں رونگا ہوتا ہے, رونگا کہتے تھے کہ کوئی سامان لینے گیا تو جتنا سامان خریدا اس کے ساتھ بیچنے والا کچھ اوپر سے ڈال دیتا تھا, اس کو بھی رونگا کہتے تھے, تو عربی میں اس کو کہتے ہیں علاوہ. تو فرمایا نعم الادلان و نعم العلاوہ, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. تو صلوات اور مہتدون یہ دو ادلین ہیں, اور بیچ میں ورحمہ یہ علاوہ ہے, یعنی جب یہ کہہ دیا کہ رحمتیں ہی رحمتیں صلوات, تو پھر الگ سے رحمہ کہنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صلوات تو ہیں ہی ہیں رحمتیں, اور اس کے اوپر علاوہ کے طور پر ایک اور رحمت, یعنی رحمت بالائے رحمت. یہ اتنی بڑی فضیلت کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ زبان سے آدمی یہ کہہ دے کہ انا للہ وانا الیہ, ہم تو اللہ کے ہیں, اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے, لہٰذا اللہ کا فیصلہ جو کچھ ہے برحق ہے. بس زبان سے کہہ دینے پر بھی آزمائش پوری ہو گئی. یہ ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں, یہ قالو کا لفظ فرمایا کرتے تھے, غور کیا کرو قالو کے لفظ پر, کہ زبان سے کہہ دو انا للہ وانا الیہ راجعون. اور یہ انا للہ وانا الیہ راجعون کا عام طور سے مشہور یہ ہے کہ جب لوگوں میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کہا جاتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, کوئی چھوٹی سے چھوٹی بھی تکلیف پہنچے تو بھی انا للہ وانا الیہ راجعون کہنا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے تو چراغ بجھ گیا, تو آپ نے وہ دیکھ کر فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون. تو اس لیے معمولی سی بھی کوئی تکلیف پہنچے, خلاف تبا بات پیش آئے, تو اس کے اوپر بھی انا لله وانا راجعون کہنے کا کہنا مسنون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور جب اس وقت کہہ دیا تو وہ صابرین میں داخل ہو گئے, بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا راجعون. تو ہمارے حضرت فرما دیتے کہ جتنی مرتبہ ذرا ذرا سی تکلیف پر بھی کہو انا لله وانا راجعون تو اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون. اتنی بڑی فضیلت صرف ایک اتنے سے چھوٹے سے جملے سے حاصل ہو جاتی, اسی کا نام صبر ہے. تو فرمایا کہ یہ آزمائش ہے, آزمائشیں تو آئیں گی ہر ایک بندے پر آئیں گی, لیکن کبھی اچھائی کی صورت میں آئیں گی, کبھی برائی کی صورت میں آئیں گی, لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ اچھائی پر شکر ادا کرے, اور اگر کوئی بری بات پہنچی ہے تو اس پر صبر کرے. اور جب یہ کرے گا تو فرمایا کہ ہر حال میں انسان کا فائدہ ہی فائدہ ہے, اجر ہی اجر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی مقبولیت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں, ان کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک بستی میں تشریف لے گئے اور وہاں قیام فرمانے کا ارادہ تھا, تو اپنے کسی ساتھی کے ساتھ تھے, تو دیکھا کہ اچانک سنا کہ اسے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے, لوگ گا بجا رہے ہیں. اپنے ساتھی سے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے گانا بجانا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں کہیں شادی ہو رہی ہے, اس شادی کی تقریب میں لوگ گانا بجانا کر رہے ہیں. آگے بڑھ گئے, تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا تو ایک جگہ لوگ بڑے واویلا کر رہے تھے, رونا دھونا مچا ہوا تھا اور بہت چیخ پکار مچی ہوئی تھی, جسے دیکھو رو رہا ہے چیخ رہا ہے اور بری طرح چیخ رہا ہے. حضرت پوچھا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس سے ساتھی نے معلوم کر کے بتایا کہ جی یہاں پر کوئی میت ہو گئی ہے, تو اس کے انتقال کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رو دھو رہے ہیں. تو فوراً فرمایا کہ ارے بھائی یہ تو بستی رہنے کے لائق معلوم نہیں ہوتی, اس واسطے کہ ان اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی نے شادی کی نعمت عطا فرمائی, اس نعمت کے اوپر شکر کرنے کے بجائے معصیت میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالی نے ایک آزمایا کسی کے وفات کے ذریعے, اور یہ لوگ نوحہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, بے صبری کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر شکر صبر کا رواج نہیں ہے اس بستی میں, لہذا یہ بستی رہنے کے لائق نہیں, چلو مجھے کسی اور بستی ملے چلے. تو حقیقت یہ ہے, فرمایا کہ آزمائش اس کی بھی ہے جس کے اوپر نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نچھاور کی ہوئی ہے, اور اس کی بھی ہے جس کو کوئی تکلیف آئی ہوئی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کامل عطا فرمائے, ایمان صادق عطا فرمائے, اور اس حدیث کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے, دونوں کسی حالت میں گھاٹا نہیں, ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے فرمایا گیا کہ ایمان نصفان, نصف صبر و نصف شکر. ایمان کے دو حصے ہیں, ایک حصہ صبر ہے اور ایک حصہ شکر ہے. اور یہ بھی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی اللہ کے بندے کو کوئی نعمت صبر سے بڑی عطا نہیں ہوئی. یعنی جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو صبر کی توفیق ہو جائے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اسی واسطے میں بار بار اپنے حضرت والا کی یہ بات نقل کیا کرتا ہوں کہ بھائی حضرت ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی آدمی جس حال میں بھی ہو تو دو حال سے خالی نہیں ہوتا, یا تو اس کو کوئی طبیعت کے مطابق بات پیش آ رہی ہے یا طبیعت کے خلاف ہو رہی. تو ہر حال جو بھی لمحہ گزر رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حالت اچھی ہے یا بری ہے, تو اچھی حالت پر شکر کرنے کی عادت ڈالو, اور اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی عادت ڈالو. تو اگر یہ کر لو گے تو ایک ایک لمحہ تمہارا عبادت بن جائے گا, کوئی لمحہ عبادت سے خالی نہ رہے گا, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہوگی. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کہتے کہ اس کی مشق کرو, اس کی عادت ڈالو, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور پھر ایک حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول من یدعا الى الجنہ الذين يحمدون الله تعالى في السراء والضراء, کہ سب سے پہلے جن کو جنت کی دعوت دی جائے گی, جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی, سارے انسانوں میں سب سے پہلے جن کو جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی وہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں فی السراء والضراء, اچھی خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں. جو لوگ خوشحالی اور بدحالی دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے عادی تھے ان کو سب سے پہلے جنت میں داخلہ دیا جائے گا, جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی. اس لیے حضرت مارے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سے رہو کا طریق تربیت یہ تھا کہ اس راستے سے بندے کو شکر کی طرف لاتے تھے. اور جیسا متعدد بزرگوں سے منقول ہے کہ شکر جو ہے یہ پھر رفتہ رفتہ انسان کو کھینچ لیتا ہے, جتنا شکر کرنے کا انسان عادی بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی توفیق ہوگی. یہ جو آیت کریمہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے, شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے جو ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جس نعمت پر شکر ادا کرو گے وہ نعمت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ اور ملے گی. اگر مال پر شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ اور مال دیں گے, اگر علم پر شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ اور علم عطا فرمائیں گے, اولاد پر شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اور دیں گے. تو جو چیز جس نعمت پر بھی شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائیں. لیکن متعدد تابعین سے اس آیت کی ایک دوسری تفسیر منقول ہے اور وہ یہ کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اپنی عبادت اور طاعت میں تمہاری ترقی کروں گا, یعنی شکر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مزید عبادت کی, مزید اطاعت کی, مزید گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اور دوں گا یعنی تمہیں توفیق اور دوں گا, اپنی طاعت کی توفیق اور دوں گا, اپنی عبادت کی توفیق اور دوں گا, گناہوں سے بچنے کی توفیق دوں گا, یہاں تک کہ تم جنت میں پہنچ جاؤ. متعدد تابعین نے اس کی یہ تفسیر بھی کی. تو معلوم ہوا کہ شکر ایسا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا وہ اطاعت کے اندر ترقی حاصل کی جا سکتی ہے. جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت صاحب
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ملفوظ یاد آیا شکر سے متعلق. جب حضرت علاج کے لیے حضرت حکیم الطانی رحمۃ اللہ
علاج کرانے کے لیے ہندوستان میں ایک شہر ہے لکھنؤ, وہاں پہ علاج ہوا اور جو حضرت صحتیاب ہو گئے وہیں پر, تو ایک حضرت کے خلفاء میں سے ایک صاحب تھے دلدار خان صاحب, شاید دلدار خان صاحب اور خلفاء بھی موجود تھے, تو اجازت لے کر حضرت سے دعوت کا انتظام ہوا. جب دعوت ختم ہوئی تو حضرت نے وہ طریقہ بھی بتایا شکر کا, تو وہ دعا جو ہے شکر کی, الحمدللہ جی اتمنا سخانا جانا من المسلمین, یہ دعا مانگی. اور یہ دعا کے جو مانگی جاتی ہے اس کا یہ طریقہ بتایا بزرگوں نے کہ میزبان کو مخاطب کر کے دعا مانگی, الحمدللہ الذی اتمنا سخانا جانا من المسلمین. تو دعا جب ہو گئی تو مجمع حاضرین میں سے ایک عالم, نہیں عالم نہیں بلکہ میں سے بغیر ہی عالم تھے صاحب, انہوں نے اجازت مانگی کہ حضرت اگر اجازت تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ یہ جو دعا آپ نے پڑھی ہے, دعا مانگی ہے شکر کے لیے, اس میں یہ جو ہے کہ جب بھی بندہ کھانا کھائے گا شکر ادا کرے گا, یہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کھانے کو,
ہاں
تو حسن نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ نعمتوں کی دو قسمیں ہیں, ایک تو عارضی ہے اور ایک دائمی ہے. انسان علیحدہ سے ایمان کی نعمت پر شکر نہیں کرتا کہ خاص طور سے بیٹھے اور کہے کہ اللہ تیرا شکر کرتا ہے, مگر اس کے لیے بس ویسے ہی ہے کبھی دعا کر دی کہ اللہ تیرا شکر ہے تین ایمان عطا فرمانے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ بندہ کھانا تو کئی بہت کھاتا ہے اور اس نعمت کو, جو نعمت کی دو قسمیں ہیں, ایک عارضی ہے ایک دائمی, تو دائمی نعمت ہے ایمان, جب بھی کھانا کھانے کے بعد یہ دعا مانگے گا تو اللہ کا شکر ادا ہوگا, خاص طور سے نہیں ہوگا. تو حضرت کا بیان ہوا اس وقت, حضرت نے کہا, علماء بھی تھے فرنگی محل کے اور ندوے کے, کہا کہ یہ سوال تو علماء کو کرنا چاہیے تھا, یہ وکیل تھے انہوں نے کہا, ان وکیل نے حضرت سے پوچھا کہ اس میں مناسبت کیا ہوئی سے, تو اس پہ حضرت نے فرمایا کہ یہ سوال کرنا چاہیے تھا, اور جہاں قرآن پاک میں آیا قلیل میرے بات یہ شکور کہ شکر کرنے والے بندے بہت بہت کم ہوئے. وہ واقعہ بھی ہے کہ ایک بزرگ کو جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ مجھے قلیل یہی دعا مانگ رہے تھے, اللہ اپنے قلیل بندوں میں بنا لیجئے, اپنے قلیل بندوں میں شامل کر لیجیے. تو میں کہا بھائی یہ کیا, اس سے کیا مطلب قلیل بندوں میں, کہ تم نے نہیں پڑھا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے شکر کرنے والے بندے تو بہت کم ہیں. اسی لیے تو حضرت نے اس کی تشریح کری اپنے بیان میں اور بتایا, پھر یہ فرمایا کہ شکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ استعذار کرے اللہ تعالی, اس کا استعذار, اور یہ بھی فرمایا کہ قلب سے ہو دل سے شکر. شکر یہاں پر وہ آتا ہے, وہ قرآن کی آیت ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین قالوا ربنا اللہ سم سکا ماں حسن وڑا قالو بالقلب کہو, اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے دل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ, تو اس چیز میں شکر کے لیے ضروری ہے کہ دل سے نکلے. ہمارا وہ حضرت مولانا شاہ ابرا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا یوسف بن نوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے, شکر کے اوپر یاد آیا تو پانی مانگا, پانی پیا, پھر اس سے انہوں نے شکر ادا کیا. مولانا بنوری نے حضرت شاہ صاحب سے کہا کہ ایک اور حدیث شریف بھی ہے شکر کی, اور وہ یہ ہے کہ الحمد للہ الذی اطمانا سقانا, الحمد للہ الذی سقانی معان ازبن فراتن رحمت ہی ولم یجعل منہ نجاجا لذنوبنا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں میٹھا اور ٹھنڈا پانی پلایا, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا اور کھانے پائی نہیں کیا. اس لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت حکیم الامت کے حضرت مولانا قاسم صاحب نانو تھے رحمۃ اللہ علیہ, مولانا یعقوب صاحب ان بڑے بڑے کافر کے شیخ تھے, وہ ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میاں اشرف علی پانی جب بھی پیو ٹھنڈا پیا, کیونکہ اگر ٹھنڈا پانی نہیں ہوگا ایسے ہی پی دیا تو شکر تو ادا کرو گے مگر وہ شکر صرف زبان سے نکلے گا, اور اگر ٹھنڈا پانی پیو گے تو ہمارا روح روح شکر ادا کرے گا. تو حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس کا خیال آ گیا. ایک عالم نے حضرت شاید مجال بھی تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے حکمت سے کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی حضرت حکمت کی مجلس میں سوال کرنے کی, اسی لیے مولانا حضرت صاحب مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے درخور حاصل تھا دیتے تھے اور ڈانٹ بھی پڑ جاتی تھی حضرت کی. تو ان عالم نے یہ اجازت لی کہ حضرت میرا ایک اشکال ہے, اگر اجازت ہو تو بیان کروں. حضرت نے کہا اچھا بیان کریے, اگر مجھے معلوم ہوا اس کا جواب میں دے دوں گا, ورنہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا. یہ ہمیشہ کیا کیا کرتے تھے ان کا حضرت وہ کیا اشکال ہے کہ یہ میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے, بہت کتابیں پڑھی ہیں اور اس مسئلے کے اوپر بہت تحقیقات اور چیز استعمال کی ہے, تحقیقات اور تدقیقات کیا ہے لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا. کیا اشکال وہ ہے؟ قضا اور قدر, تقدیر کا مطلب. حضرت کا مزاج ایسا تھا کہ کسی مسئلے کو بیان کرنے کے بعد کچھ بطور نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو حضرت نے بتایا کہ بھائی مولوی صاحب کہتے تھے مولانا, کیونکہ محتم نکل تھے مولوی محمد مولوی شفیع صاحب. تو کہا کہ آپ کو ایک بات ہم بتا دیں کہ یہ اشکالات
شیر پڑا, ہر لا بزار مردے ہر شو
تذکر فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دی ہے ان کی چوٹیوں میں پڑ جاؤں جب آئے گی اللہ کی محبت رہنے کے لیے اللہ کی محبت حاصل کر لی ہے ان کے ساتھ فمان ہو جاؤ. اور پھر یہ بھی نصیحت فرمائی کہ مولوی صاحب یہ جتنے بھی علوم ہیں خصوص علوم دین حاصل ہوتے کرتے ان کی ایک تو صورت ہے اور ایک حقیقت ہے اور ایک حضرت ہے. صورت تو علم کی علم دین کی کتابوں مل جاتی ہے علوم کی صورت ہے کیا تقسیم چلا دیں یا ہدایا یا فرن ہے یہ سب کتابیں موجود ہیں. ان پر عمل کرنا عمل کرو گے تو وہ اس کی حقیقت ہوگی. مگر ایک چیز اور ہوتی ہے علوم دین سے حاصل اور وہ ہے لذت. علم کی لذت وہ کہاں ملتی ہے؟ وہ اللہ والوں کی صحبت. اللہ والوں کی صحبت میں حضرت اکبر احمد خانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا جگہ کہ یہ بڑا پرفتن زمانہ ہے, ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں اور جیسے آخرت کا کی نجات کا دار و مدار وہ ایمان کی سلامتی پر ہے. اسی طرح دنیا میں جب تک زندہ ہے بندہ ایمان کی بقا کا دار و مدار صحبت ہے اللہ پر ہے. حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی اسی سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی زیادہ ایمان کے حصول کے لیے کوشش کرے گا بندہ اتنے ہی اس میں اضافہ ہوتا رہے گا اور کوشش بڑھتا رہے گا. جیسے بھی آپ فرمائے تھے شکر تم لذیذ اللہ شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے اس نعمت بڑھاتے بڑھاتے رہیں گے. شکر شکر اور بیان ہوا حضرت نے ابھی سے سنا ہی حضرت نے اللہ تعالیٰ ہم نے تو بھی ختم ہو گیا
ذرا سی پہلی بات ہے لوگوں تکلیف پہنچی میں وہ حضرت نے جو پہلی بات سنائی تھی لکھنؤ کی وہ ذرا میں سنا دوں
کیونکہ
بعض لوگوں تک پہنچی نہیں.
میں بڑے حضرت والا نے جو بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی شروع کی ایک دو باتیں ذرا آواز شاید پوری نہ پہنچی ہو لوگوں تک تو اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کو پہنچا دوں. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا واقعہ حضرت نے بیان فرمایا کہ لکھنؤ تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے تو وہاں جب اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی تو ایک دعوت کا اہتمام ہوا تو جب کھانے کے بعد جو مشنون دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین تو یہ دعا حضرت نے پڑھی تو ایک وکیل صاحب تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کھانے کے وقت میں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا کے معنی یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں کھانا کھلایا, شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں پانی پلایا سیراب کیا, اور پھر شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا ایمان عطا فرمایا. تو وکیل صاحب نے سوال یہ کیا کہ کھانے اور پینے کے اوپر شکر کرنا تو اس موقع پہ سمجھ میں آ گیا کہ کھانا پینا ابھی ہوا تھا اس کے اوپر شکر, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے اوپر شکر. لیکن جالنا مسلمین کا اس کھانے پینے سے کیا تعلق ہے؟ یعنی یہ جو اس وقت خاص طور پر کہا گیا کہ شکر اللہ کا جس نے ہمیں مسلمان بنایا, تو اس کھانے پینے کے وقت میں خاص طور پر یہ ایمان کی کا شکر ادا کرنے کا کیا تعلق ہے؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس کا تعلق یہ ہے کہ نعمتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہے جو وقتی ہے, عارضی ہے, کھانا کھایا ایک دو منٹ میں چند منٹ میں ختم ہو گیا, پھر کبھی آئے گا, پھر موقع آئے گا, پانی پیاس لگی پانی دے دیا, وقتی ایک نعمت ہے. ایک نعمت ہے دائمی جو مسلسل انسان کے ساتھ رہتی ہے. تو وہ ان میں سب سے بڑی عظیم نعمت ایمان کی نعمت ہے, اور سب سے بڑی عظیم نعمت جو دائمی ہے ہر وقت انسان کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان, اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. لیکن عام طور سے چونکہ یہ ہر وقت ساتھ لگی ہوئی ہے تو اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا دھیان نہیں آتا. جو وقتی نعمت ہے ان کے اوپر تو دھیان آ جاتا ہے, بعض اوقات اللہ آپ نے کھانا کھلا دیا آپ کا شکر ہے, آپ نے پانی پلا دیا آپ کا شکر ہے. لیکن یہ جو نعمت جو دائمی ہر وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرنے کا دھیان نہیں آتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ بتا دیا کہ کم از کم دن میں تین چار مرتبہ جب آدمی کھانا کھائے گا تو ہر کھانے کے ساتھ جب کھانے کا شکر ادا کرے گا تو اس دائمی نعمت ایمان کا شکر بھی ادا ہو جائے. وہ جالنا مسلمین کہہ کر, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس لیے تلقین فرمائی کہ اس میں جب کھانے کا شکر ادا کر رہا ہو, پینے کا کر رہا ہو, جو عارضی اور وقتی نعمتیں ہیں, تو دائمی نعمتیں ایمان کا بھی شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت. جب یہ شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے ایمان میں اور برکت اور ترقی ادا فرمائیں. دعا فرمائیں.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان ربك رب العزة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير من سألك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے بتا یہ مانگی ہے جو خیر مانگی ہے ہمیں بھی عطا فرما دیجیے, ملامت عطا فرما دیجیے, اور جس جس سے شر سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ جو بھی اس وقت بدمنی ہے اور آد گری اور دہشت گردی ہے یا اللہ اس ہم نمان سے بدل دیجیے. یا اللہ نمان عطا فرمائیے, اللہ عافیت عطا فرمائیے. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله هم رحمتك فرياد, هم عافية رحمتك فرياد. يا الله هم سب اپنی رحمت سے اپنے فضل سے یا اللہ بخش دیجیے. یا رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ یہ دعا ضرور مانگو ایمان کی سلامتی کے لیے. یا اللہ اپنے محض فضل سے ہمیں ایمان عطا فرمایا, ہمیں اس ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ ایمان کے ذات حسن خاطر عطا فرمائی ہم سب کو. یا اللہ یا اللہ جو طلباء اور علماء یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کو ان کی جملہ مقاصد میں کامیابی عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، قبولیت عطا فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.